جمعرات 27 جولائی کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان میں پیناما کیس کے فیصلے کا اعلان کل سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ کے کرنے کی توقع ہے. اس دوران وزیر داخلہ نے سیاست سے الگ ہونے کا اعلان کیا.
مجھے کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. آپ روز یہ کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, مشاورتی میٹنگ ہوئی, مجھے کبھی نہیں بلایا گیا.
تفصیل سنے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پینما کا فیصلہ آتے ہی وزارت اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا ہے کہ اس کے بعد وہ انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیں گے.
میں کہاں کہاں وضاحتیں دیتا رہا ہوں, میں کہاں کہاں روز پریس کانفرنسیں کرتا رہا ہوں. پارٹی کو نقصان ہوتا ہے, میں اگر اپنا موقف بیان کروں میں نہیں کرتا, کوئی اور سٹیپ میں نہیں کرتا. جس دن انشاءاللہ فیصلہ ہو, اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میاں نواز شریف کے حق میں ہو, میں اسی دن دونوں سیٹوں سے اور پھر الیکشن نہیں لڑوں گا.
ادھر امکان ہے کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ پینما عمل درآمد کیس کا فیصلہ کل یعنی جمعے کو سنائے گا. اس کیس کا فیصلہ 6 روز پہلے 21 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان نے صوبہ پنجاب کے ضلع ملتان میں ایک لڑکی کو انتقامی طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے کا اسخط نوٹس لیا ہے. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
ملتان کے علاقے مظفر آباد میں مبینہ طور پر پنچایت کی جانب سے ریپ کرنے کا حکم جاری کرنے کی خبریں میڈیا میں آنے کے بعد چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس پر نوٹس لیا اور آئی جی پنجاب سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے. واضح رہے کہ خاندان کے 2 گروہوں کے افراد نے کچھ روز قبل ایک 12 سے 14 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے واقعے میں آپس میں فیصلہ کیا کہ اس میں ملوث ملزم کے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ بھی اسی طرح انتقامی جنسی زیادتی کی جائے. پولیس نے بتایا کہ 20 افراد زیر حراست ہیں, تاہم زیادتی کرنے والا شخص ابھی گرفتار نہیں ہوا.
اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے یروشلم میں حساس مقدس مقام حرم الشریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کے داخلی راستے سے تمام نئے سیکیورٹی اقدامات ہٹا دیے ہیں. اس مقام سے منگل کے روز میٹل ڈیٹیکٹرز ہٹا دیے گئے تھے اور رات گئے دیگر بنیادی ڈھانچہ بھی مسمار کر دیا گیا. مسلمان عمائدین کا کہنا ہے کہ وہ مطمئن ہیں اور وہ عبادت گزاروں سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی عبادات کے لیے اس مقام پر دوبارہ آنا شروع کر دیں. یروشلم میں مسلمانوں کی مذہبی سائٹس کی نگرانی کرنے والے اردن کے ایک ادارے وقف کونسل کے سربراہ عبدالعظیم صلحاب نے کہا,
احتلال اسرائیلی غاشم حاول بأن,
وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہ کن اسرائیلی قبضے نے اس قوم کی وصیت کو توڑنے کی کوشش کی ہے. فلسطینی قوم خصوصی طور پر یروشلم کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فخر سے کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کے دفاع کے لیے اسی طرح کھڑے رہیں. مقدس مسجد اقصی کے بیرونی دروازوں پر اور خدا کی رضا سے مسجد اقصی کے دروازوں کے اندر. وقف کونسل کے سربراہ عبدالعظیم صلحاب کے الفاظ. برطانوی حکومت کی جانب سے عالمی سطح پر اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق سعودی عرب اور انڈیا اسلحے کے سب سے بڑے خریدار ہیں. لندن سے اطہر کاظمی.
برطانیہ کے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ٹریڈ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سن 2007 سے 2016 کے درمیان برطانیہ نے تقریباً 110 ارب ڈالر کا دفاعی ساز و سامان برآمد کیا, جبکہ امریکہ تقریباً 250 ارب ڈالر کی برآمدات کے ساتھ سر فہرست رہا. سعودی عرب کا شمار برطانوی اسلحہ خریدنے والے بڑے ممالک میں ہوتا ہے, جس نے گزشتہ 3 برس کے دوران برطانیہ سے تقریباً 4 ارب پاؤنڈ اور یورپی یونین کے مختلف ممالک سے تقریباً 4 ارب یورو مالیت کا اسلحہ خریدا. رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور انڈیا کے علاوہ 2007 سے 2017 کے درمیان اسلحہ خریدنے والے 10 بڑے ممالک میں قطر, مصر اور عراق بھی شامل ہیں.
برطانوی حکومت نے نقل مکانی کے آزاد ماہرین کو کام دیا ہے کہ وہ ملکی معیشت اور بڑے پیمانے پر معاشرے میں یورپی یونین کے شہریوں کے کردار کا جائزہ لیں. اس اقدام کا مقصد برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا کے بعد تارکین وطن سے متعلق فیصلے میں مدد ہے. اخبار میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں سیکرٹری داخلہ امبر رٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کو تارکین وطن کو کنٹرول کرنے کے قابل ہونا چاہیے، لیکن برطانیہ اقتصادی، سماجی اور ثقافتی فوائد لانے والوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے تارکین وطن مشاورتی کمیٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ اگلے سال ستمبر تک اس بارے میں رپورٹ دیں۔ واضح ہے کہ ستمبر میں اس رپورٹ کے 6 ماہ بعد بریگزٹ کی ڈیڈ لائن طے ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے صوبے پنجاب کے ضلع ملتان میں ایک لڑکی کو انتقامی طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا سربین میں۔ آگے چل کر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان میں پینما لیکس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور آف شور کمپنیوں سے متعلق کیس کا فیصلہ کل صبح متوقع ہے اور یہ فیصلہ فل بینچ کرے گا۔ اس خبر کی تفصیل پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ رفاقت علی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رفاقت، یہ بتائیں کہ یہ کیا معلومات ہیں اس بارے میں؟
جی، آج سپریم کورٹ کے آفس نے ایک سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ، وہ 5 رکنی بینچ جس نے پاناما مقدمے کی سماعت شروع کی تھی، وہ اس کا فیصلہ سنائے گا کل 11:30 بجے عدالت میں۔ تو اب اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس وقت مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو اس وقت 5 رکنی بینچ تھا، اور کافی لمبی سماعت کے بعد جس وقت 2 ججز اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جو درخواست گزاروں کی جو پریئر ہے، جو ان کی استدعا ہے، وہ ٹھیک ہے، نواز شریف کو پبلک آفس ہولڈ اب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، لیکن 3 ججز نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، ابھی مزید انکوائری کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی، جس نے اپنی ساری پروسیڈنگ کی، اور اسی دوران اور اس کی ساری اس کو مانیٹر بھی کرتے رہے، اور جب اس کی پروسیڈنگ ختم ہو گئی اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ وہ اور اس 3 رکنی بینچ نے کیا، لیکن فیصلہ چونکہ وہ پہلے ایک فیصلے کی کنٹینیوشن تھی، تو اب فیصلہ وہی 5 رکنی بینچ سنائے گا جس نے ابتدا میں اس مقدمے کی سماعت کی تھی۔
اچھا، تو یہ مطلب امپلیمنٹیشن بینچ 3 رکنی بینچ تھی اور اب یہ 5 رکنی بینچ فل بینچ فیصلہ سنائے گا، مطلب یہ معمول، مطلب یہ انیوژل چیز ہے، غیر معمولی قسم کی کاروائی ہے یا نہیں؟
یقیناً یہ غیر معمولی ایسے ہے کہ ایک مقدمے حکمرانوں کے خلاف یا کسی پولیٹیکل آفس ہولڈر کے خلاف آتے رہے ہیں پہلے، لیکن اس مقدمے میں یہ ہوا کہ 2 ججز جو مواد ان کے سامنے پیش کیا گیا اس پہ ان کا خیال تھا کہ یہ اب کافی ہے کہ ہم ایک فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن 3 نے ایک بالکل نیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مزید انکوائری کی ضرورت ہے، تو انہوں نے خود ایک جے آئی ٹی بنائی۔ جس وقت جے آئی ٹی بنائی تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 5 کی بجائے 3 رکنی بینچ بنایا گیا جو اس کی سپروائز کرتا رہا ہے، لہٰذا اب لیکن اس کے دوران انٹرپریٹیشنز ہوتی رہیں کہ کیا نیا بینچ ہے یہ سنائے گا فیصلہ اب یا 5 رکنی بینچ ہی سنائے گا، لیکن آج کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس میں یہ سپریم کورٹ نے اس سارے کیس کا فیصلہ اس کی کنٹینیویشن سمجھ کے آج یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ فیصلہ 5 رکنی بینچ ہی سنائے گا، جس میں 2 جج اپنی پہلے رائے دے چکے ہیں۔
تو پاکستان کی تاریخ میں اس کو کتنا کچھ اہم سمجھا جائے عدالتی تاریخ میں؟
جی، اب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تو اب اس طرح کے مقدمے سیاستدانوں کے بارے میں یا آفس ہولڈرز کے بارے میں اب آنا کوئی معمول کی بات سمجھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم سپریم کورٹ ان کے بارے میں فیصلے سنا چکی ہے, تو پاکستان میں اب یہ کوئی غیر معمولی آپ نہیں کہہ سکتے.
اچھا رفاقت علی ہمارے ساتھ ہی رہیے, آپ سے پھر بات کریں گے پروگرام میں. لیکن ساتھ یہ اس دوران یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے اپنے ہی سیاسی جماعت کے سربراہ اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اختلافات آج منظر عام پر آ گئے. چودھری نثار علی خان نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے رویے اور پالیسیوں پر تنقید کی اور اعلان کیا کہ وہ پینما کے فیصلے آنے پر اپنی وزارت اور سیاست دونوں سے علیحدہ ہو جائیں گے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی کی رپورٹ.
پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں گزشتہ کئی دنوں سے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور پارٹی قیادت کے درمیان اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں, لیکن آج خود چودھری نثار علی خان نے ان خبروں کی تصدیق اپنی پریس کانفرنس کے دوران کر دی.
اچانک ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے, سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں مجھے نہیں بلایا گیا. اس ڈیڑھ مہینے سے بھی چند دن اوپر ہو گئے ہیں, مجھے 3 میٹنگز کے لیے بلایا گیا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ میں گیا, اگر ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا. کیبنٹ میٹنگ میں گیا, ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا. پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں عرصے دراز سے نہیں جا رہا, سو یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. آپ روز یہ کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں مشاورتی میٹنگ ہوئی, مجھے کبھی نہیں بلایا گیا. بن بلائے میں جاتا نہیں ہوں, کبھی نہیں گیا, ابھی نہیں گیا.
پاکستان کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ وہ پینما کے مقدمے کے فیصلے تک اپنے اختلافات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے.
ویسے ہی کم از کم میرا تو دل اچاٹ ہو گیا سیاست سے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بضد تھا اس ایکسٹریم ایکشن پہ جو میں نے سوچا, وہ تھا کل رات تک, بلکہ آج صبح تک. دوستوں کا دباؤ اور پریشر اور محبت اور لگاؤ, تو آخر یہ کل 4.5 گھنٹے میٹنگ رہی, تو میں آخر میں نے کہا کہ ایک سلوشن ہے کہ میں وہ ایکسٹریم میجر نہیں لوں گا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تب. یہ مجھے وہ کہنے کی وہ اجازت نہیں دے, پر اب یہ حقیقت. کل میں اس پہ اٹھا کہ میں اب کچھ نہیں کرتا جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ, میں مانتا ہوں کہ اب کوئی ایکشن کوئی فیصلہ کرنے سے پارٹی لیڈرشپ کو اور گورنمنٹ کو نقصان نہ ہو, مگر جس دن فیصلہ آیا, حق میں بھی آیا انشاءاللہ, اور خدا نہ خواستہ خلاف بھی آیا, میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا. میں سیاست سے باز آیا کیونکہ یہ ویسے بھی عذاب بن چکا ہے. اس وقت سیاست کی حالت کیا ہے وہ ٹی وی پہ دیکھیں.
انہوں نے کہا کہ ان کی 1.5 ماہ سے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی, لہٰذا وہ چند پیغامات اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں.
اور یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کو, کیونکہ تقریباً 1.5 مہینے بلکہ 2.25 مہینے سے میری 1-to-1 ملاقات نہیں ہوئی. میری ایک ریکویسٹ آپ کے توسط سے ہے کہ میاں صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا, تو آپ کے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ یو شوڈ کیپ یور فیٹ آن دا گراؤنڈ. میں آپ کے ارد گرد ہوتا تو آپ کو کہتا زبانی, مگر اب یہاں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میاں صاحب فلاں کا سر بھی قلم کر دیں, فلاں کا سر بھی قلم کر دیں, فلاں کا سر بھی قلم کر دیں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں.
چودھری نثار علی خان نے اس بات پر گلہ کیا کہ پارٹی کے اندر اور باہر سے ان کے فوج کے ساتھ تعلقات کو ہدف تنقید بنایا گیا.
میں ڈان لیگز کے حوالے سے بات کروں, جو مجھ پہ الزام لگے میری غیر موجودگی میں, میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. دوسرا فوج کے حوالے سے, اور یہ 85 سے ہیں فوج سے قربت, تو جس شخص نے اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کے حکومت اور لیڈرشپ کی ذات کو آگے کیا ہے, اس کے بارے میں بار بار یہی بات. جنرل پاشا میرے ساتھ تو بہت اچھے تعلق تھے, مگر جب وہ زیادہ سیاسی معاملات میں ہوئے تو میں تو انتہا اس حد تک کی کہ میں نے کہا کہ اگر ان کو پھر ایکسٹینشن ملی تو I will go to the Supreme Court myself. تو یہ میں حکومت میں کون سی اپنی ذات کو پروموٹ کیا؟ اور کوئی بات ہوتی ہے ہمارے اندر, کہتے ہیں یہ تو اس کا تو ادھر قربت ہے,
گزشتہ ایک ہفتے سے چودھری نثار کی پریس کانفرنس کی خبریں آ رہی تھیں۔ 25 جولائی کو لاہور میں دھماکے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس ملتوی کر دی تھی، اور آج انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ پینما کے مقدمے کے بعد سیاست اور وزارت دونوں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
تو چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس اور ان کا یہ اعلان اسی دوران ہوا جب فل بینچ کے فیصلہ کرنے کا پتہ چلا۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے بی بی سی کے ساتھ ہی رفاقت علی اور فراز ہاشمی موجود ہیں۔ فراز، آپ کیا کہیں گے؟ چودھری نثار کی پریس کانفرنس ہوئی، اسی دوران فل بینچ کا اعلان کر دیا گیا کہ کل فیصلہ متوقع بھی ہے، تو ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو ٹائمنگ ہے، محض اتفاق ہے؟
دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا سیاست میں کہ کوئی چیز بے معنی ہو۔ پس پردہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، کیا کیا عوامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کسی ان چیزوں کو ڈی لنک نہیں کر سکتے، ان کا لا محالہ ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ اور چودھری نثار کا جس طرح کی یہ بات ہے، یہ چل تو کافی عرصے سے رہا تھا، 15-20 دن سے ان کے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی بڑا فیصلہ کریں گے، جو کہ انہوں نے آج کیا۔ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اس طرح کی مثالیں پاکستان کی سیاست میں کم ملتی ہیں کہ اس طرح کے تجربہ کار سیاستدان نے سیاست سے ہی الگ ہونے کا اعلان کیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سیاست سے باز آیا، تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یقیناً کیونکہ ان کی 33 سال سے رفاقت رہی ہے نواز شریف سے، مسلم لیگ سے، ان کے پاس بہت سے راز ہیں، اور اگر انہوں نے مزید اس پہ کچھ اپنی زبان کھولی تو نواز شریف کے لیے سیاست میں بہت ان کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ اب کل کا فیصلہ بھی اب کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ کیا فیصلہ آئے گا، ان کے حق میں آئے گا یا مخالفت میں آئے گا۔ اگر مخالفت میں آیا، جیسا کہ دو جج تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات تو بہت بڑی سامنے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں، اگر چودھری نثار اس طرح مسلم لیگ نون چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ ان کا اپنے حلقے، نہ صرف یہ کہ پنڈی کے ریجن میں ان کا ایک اپنا اثر رسوخ ہے، بلکہ وہ پوری پنجاب کی سیاست میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس سے جو مسلم لیگ میں، اور مسلم لیگ نون میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ بھی باتیں چل رہی تھیں کہ خواجہ آصف اور چودھری نثار آپس میں بات ہی نہیں کرتے تھے، اس طرح کے بہت سے اختلافات تھے۔ لیکن جب پارٹیاں اقتدار میں ہوتی ہیں تو یہ اختلافات جو ہے یہ دبے رہتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتے ہیں تو پھر ایسی چیزیں بھی ابھر کے سامنے آتی ہیں، تو یہ ابھی اس طرح کی اور چیزیں بھی مسلم لیگ کے سامنے آئیں گی۔
مشکل وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مقدمہ ہے، اب فیصلہ کل متوقع ہے شاید، تو رفاقت، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس مقدمے سے اتنا ہیجان کیوں پیدا ہوا ہے؟
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب پاکستان میں میڈیا بہت پھیل گیا ہے، اور شام کو جو ہر روز عدالتیں لگتی ہیں 50-50 مختلف ٹی وی اسٹیشنوں پہ، تو اور دوسرا اس مقدمے میں ایک ایسے وزیر اعظم کے بارے کا نام تھا کہ اگر اس میں فیصلہ ان کے بچوں کی جو دولت ہے اس کے حوالے سے وہ عدالت کو سیٹسفائی نہ کر سکیں تو پبلک آفس ہولڈر ہونے کی وجہ سے ان پہ اثر آئے گا۔ جب ملک کے وزیر اعظم پہ اس پہ اثر پڑنے کا امکان ہو، جس کی وجہ سے پھر یہ ساری پالیٹکس ہے، اس کے بعد جو عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فیصلے عدالتوں میں نہیں بلکہ عوام کی عدالت میں ہونے چاہیے، لیکن وہ جس وقت عدالت میں کھینچ کے لائے گئے تو پھر ساری بات عدالت پہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے شاید ہمیں بہت لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے۔
اچھا فراز، آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں یہ مشکل دور ہے کافی، اور اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کوئی نیا امیدوار لے آتی ہے تو یہ نظام چلے گا، اور چلنا چاہیے، کیونکہ پارلیمانی سیاستوں میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔
ہاں، دیکھیں، کچھ غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور اسی میں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان پر فوج کے ساتھ ساز باز کر کے اقتدار حاصل کرنے کے الزامات غلط ہیں۔ بی بی سی کے آصف فاروقی سے نے ان سے بات کی، اور آصف فاروقی نے ان سے پوچھا کہ ان پر فوج کو اقتدار کے کھیل میں لانے کی سازش کا الزام جو لگتا ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟
اگر میں فوج چاہتا جب 31 نومبر کی رات پچھلے سال اگر میں ان کو نہ روکتا جو پختونخوا کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی, جو چیف منسٹر آ رہے تھے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آ رہے تھے, انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا ان کے اوپر شیلنگ کی اور وہ خطرہ جا رہا تھا کہ وہ ہو جانا تھا انتشار کی طرف جا رہا تھا, اور میں نے اپنی پارٹی میں بڑا اعتراض کیا لوگوں نے جب میں نے وہ روک دیا اور میں سپریم کورٹ میں گیا. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں 2 نومبر کو انوائٹ کر سکتا تھا, یہاں بہت بڑا انتشار ہونا تھا اسلام آباد میں, اور میں نے تب بھی کہا مجھے ڈر یہ تھا کہ پھر ہمارے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی اور فوج نے آنا تھا. تب میں وہاں سے جا کے پھر سپریم کورٹ میں آیا. تو میں نے کبھی کوئی حیرانی چیز بتائیں کوئی کی ہو, تو اس کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فوج کو بلایا.
تو یعنی آپ کسی ایسی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے نتیجے میں فوج اقتدار.
دیکھیں مجھے یہ کوئی سمجھائے کہ 21 سال ایک آدمی نے اسٹرگل کی ہو, ان کے بتائیں نا ان کی کیا اسٹرگل ہے. جنرل یہ نواز شریف کی کیا اسٹرگل تھی, اٹھا کے جنرل جلانی نے اس کو پاور میں لے آیا, اس کی کیا اسٹرگل تھی. ذوالفقار علی بھٹو تو سیدھی چھوٹے سے تھے, اٹھا کے ایوب خان نے ان کو بنا دیا. میں نے تو 21 سال اپنے پیر پہ اسٹرگل کیا ہے, تو کیا میں 21 سال اسٹرگل کے بعد کیا ہوں کہ فوج آ جائے اس ملک میں؟ یعنی میرے سے زیادہ بڑا جمہوریت کا اسٹیک ہولڈر کون ہے آج؟ اور اگر جو آج ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اگر میں انتشار پھیلانا چاہوں میں کبھی کر سکتا ہوں, انتشار میں تو آؤٹ آف کنٹرول چلی جائے, تو تب آپ کہیں نا فوج کو. ہم نے ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کیا, ہم نے کبھی انتشار کی طرف نہیں گئے.
اور نہ آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں.
میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو آدمی ڈیموکریسی کی سٹرگل کر رہا ہے, آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوا, آج ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, وہ کیسے چاہے گا کہ اس ملک کے اندر فوج آ جائے؟
خان صاحب آپ کے بارے میں ایک آپ کے مخالفین اور ناقدین جو ہے وہ ایک بڑا سنگین الزام لگاتے ہیں کہ آپ اس ملک میں عدم برداشت کا کلچر سیاست میں دوبارہ لے کر آ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟
دیکھیں یہ سٹیٹس کو جو ہوتا ہے نا وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جو نظام ہے وہ برقرار رہے. اب یہ کہنا کہ جناب وہ ہم پرانی سیاست, یہ پرانی سیاست کیا تھی؟ یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کا الزام لگاتی تھیں اور دونوں کرپٹ تھیں, اور وہ جب وہ انہوں نے جو فیصلہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کیا کہ ہم بیوقوف ہیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر کرپٹ کہتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے, یعنی بیچ میں انٹرویشن ہو جاتی ہے, تو اس لیے دونوں مل کے کھاتے ہیں. تو اب یا تو اگر میں ان کے ساتھ مل جاؤں تو میں بڑا اچھا ہوں گا جناب, میں ڈیموکریٹ ہوں گا, لیکن میں اگر یہ کرپٹ سسٹم کو چیلنج کرتا ہوں تو میں جناب انتشار پھیلا رہا ہوں.
آپ نے حال ہی میں اپنی جماعت میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا ہے جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو روایتی سیاستدان کہا جاتا ہے, آپ ان کے بڑے مخالف تھے شروع سے ہی, اب کیسا لگ رہا ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا؟
میں روایتی سیاست کا مخالف ہوں. دیکھیں سیاستدان یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ 1000 ٹکٹ دینا میں نے اور اس میں سارے نئے لوگ ہو گئے, یہ تو کوئی چاند کے اوپر ہی ہو سکتا ہے. مثلا کئی دیہات کے ایریاز ہیں, ساؤتھ پنجاب ہے, اندرون سندھ ہے, بلوچستان ہے, وہاں اگر آپ کے پاس پولیٹیکل فیملی سے آدمی نہیں, آپ یہ سمجھے کہ آپ الیکشن ہی نہ وہاں سے لڑیں, وہاں ہم لڑ ہی نہیں سکتے الیکشن.
یعنی الیکشن لڑنا ضروری ہے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی مل کے لڑ لیا جائے؟
الیکشن جو مرضی, جس آپ ٹکٹ دینا ایشو نہیں ہے, ٹکٹ ظاہر ہے کوئی بہت بدنام آدمی ہے جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہوں اس کو تو آپ نہیں لے سکتے, لیکن جس کے اوپر نیب میں کیس نہیں ہے, ابھی تک ہم نے کوئی آدمی نہیں لیا جس کے اوپر نیب میں کیس ہے, اگر نیب میں کیس نہیں ہے اور وہ پولیٹیکل فیملی سے ہے یا وہ حلقے میں تکڑا ہے, اس سے لینے سے ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے.
پناما کے بارے میں اب فیصلہ آنے والا ہے عدالت کا, کسی وقت نواز شریف پہ الزام تھا کہ آف شور کمپنی بنائی, آپ کی بھی آف شور کمپنی نکل آئی, ان پہ الزام تھا کہ ان کے ریکارڈز پورے نہیں ہیں, انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے, اپیرنٹلی آپ کے بھی ابھی تک دستاویزات پورے نہیں ہوئے, تو فرق بہت کم نہیں رہ گیا؟
اس کا پیرلل ڈرا کرنا تو اتنا بڑا یہ تو جرم ہے, میں اسے جرم کہتا ہوں. یہ تو ان کا پیڈ میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. کیسے ایک چیزیں ہیں؟ میرے پاس سارا پیسہ کدھر سے آیا, منی ٹرین سارا کچھ دیا ہوا ہے عدالت کو, پیسہ پاکستان کیسے وہ, حالانکہ میں پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, یہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو $10 ارب کی اس ملک میں منی لانڈرنگ ہے, جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں. میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو $20 ارب وہاں سے حلال کی کمائی لے کے ریمیٹنسز پاکستان لے کے آتا ہوں, جس پہ ہمارا ملک چل رہا ہے. اس پہ پیرللی کوئی نہیں ہے.
آپ کی پارٹی نے بیرون ملک سے عطیات لیے, سنا اس کیس میں آپ پھنس رہے ہیں؟
بالکل نہیں پھنس رہا ہے. ہماری سب سے بڑی سپورٹ ایک وقت پہ اوورسیز پاکستانی دونوں پیسے دیتے ہیں. ہمارے پاس آپ یقین کریں کہ 40,000 ہمارے پاس نام ہیں اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ہمیں چھوٹی چھوٹی ڈونیشنز دی ہیں. ہماری واحد پارٹی ہے جس کے پاس ساری آڈیٹڈ رپورٹ ہے, کدھر سے ڈونیشن آئی, ہم نے خرچ کدھر کی. ان دو پارٹی سے پوچھیں, مین پارٹی سے, کہ ان کے پاس کدھر سے پیسہ آتا ہے, ان کی آڈیٹ رپورٹس تو دیکھیں. ہم وہ بھی ہم دکھانے لگے ہیں.
یہ تھے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان, جو ہمارے ساتھ ہی بی بی سی کے آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101, اسلام آباد.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
بھارت اور سری لنکا کے درمیان گول میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بھارتی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 600 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارتی ٹیم نے اپنے پہلے دن کے اسکور 399 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز شروع کی اور اسکور میں مزید 201 رنز کا اضافہ کیا. چتیشور پجارا 153 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اجنکیا رہانے اور اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ہاردک پانڈیا نے نصف سینچریاں اسکور کی. سری لنکن فاسٹ بالر نوان پردیپ نے 132 رنز دے کر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. انہوں نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں 5 یا زائد وکٹیں حاصل کی ہیں. پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹوں پر 154 رنز بنائے تھے. انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں آج سے اوول میں تیسرے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. انگلینڈ کی طرف سے 3 کھلاڑی, ٹام ویسلی, رولینڈ جونز اور ڈیوڈ ملن, اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. یہ اوول کے میدان میں کھیلا جانے والا 100واں ٹیسٹ میچ بھی ہے. 12 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیتنے والے نوویک جوکووچ کوہنی کی تکلیف کے سبب اس سال مزید ٹینس مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے. جوکووچ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کسی طور بھی ان کے لیے آسان نہ تھا, لیکن ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کی ہدایت کی ہے اور وہ ابھی کئی سال تک کھیلنا چاہتے ہیں. واضح رہے کہ کوہنی کی اس تکلیف کے سبب جوکووچ ومبلڈن کا کوارٹر فائنل جاری نہ رکھ سکے تھے. فرانس اور آسٹریا کی ٹیمیں خواتین فٹ بال یورو کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. فرانس اور سوئٹزرلینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا, جبکہ آسٹریا نے آئس لینڈ کو 3 گول سے شکست دی. مینچسٹر سٹی نے لاس اینجلس میں کھیلے گئے فٹ بال میچ میں ریال میڈرڈ کو 4-1 سے ہرا دیا. برطانیہ کے ایڈم پیٹی نے ہنگری میں ہونے والی عالمی سوئمنگ چیمپئن شپ میں 50 میٹرز بریس اسٹروک میں طلائی تمغہ جیت لیا. اس سے پہلے انہوں نے 100 میٹرز بریس اسٹروکس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پاکستان کے چیف جسٹس نے صوبے پنجاب کے شہر ملتان میں پنچیت کے فیصلے پر ایک لڑکی کو انتقامی طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے کا از خود نوٹس لیا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا ہے کہ پینما کا فیصلہ آتے ہی وہ وزارت اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے اور اس کے بعد انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیں گے. ادھر امکان ہے کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ پینما عمل درآمد کیس کا فیصلہ کل سنائے گا, جو 6 روز پہلے 21 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا. اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے یروشلم میں مقدس مقام حرم الشریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کے داخلی راستے سے تمام اضافی سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں ہٹا دی ہیں.
فرانس کے صدر نے اسائلم کی درخواستوں پر عمل درآمد کے لیے لیبیا میں ہی ایک دفتر قائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. اور برطانوی حکومت نے نقل مکانی کے آزاد ماہرین کو کام دیا ہے کہ وہ ملکی معیشت اور بڑے پیمانے پر معاشرے میں یورپی یونین کے شہریوں کے کردار کا جائزہ لیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبریں آپ نے سنی شمائلہ خان سے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے چیف جسٹس نے صوبے پنجاب کے شہر ملتان کے ضلع مظفر آباد میں ایک پنچایت کے فیصلے پر ایک لڑکی کو انتقامی طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے. اس کیس میں 20 سے زائد افراد کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے, تاہم مرکزی ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے. تفصیل سنیے عمر دراز سے.
17 سالہ لڑکی کو انتقامی ریپ کا نشانہ بنانے اور اس حوالے سے پنچایت میں فیصلہ دینے کے الزام میں پولیس نے 25 افراد کو گرفتار کر لیا ہے, جن میں 5 خواتین بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق ان 25 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور ان پر پنچایت بنا کر 17 سالہ لڑکی کو ایک 12 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بدلے میں ریپ کرنے کا حکم دینے کا الزام ہے. تاہم پولیس اب تک 17 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے لڑکے کو گرفتار نہیں کر پائی. انتقامی ریپ کا یہ واقعہ کچھ روز قبل ملتان کے علاقے مظفر آباد میں سامنے آیا, جہاں ایک ہی خاندان کے لوگوں کے پنچایتی حکم پر 17 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پنجاب کو واقعہ کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے جمعرات کے روز ملتان کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے دونوں لڑکیوں سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کی طرف سے مبینہ غفلت برتنے پر 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کا حکم بھی دیا ہے. بیگم مائی نامی ایک خاتون نے ویمن پولیس اسٹیشن ملتان میں شکایت درج کروائی کہ عمر وڈا نامی ایک شخص نے اس کی 12 سالہ بیٹی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا.
یہ تھے عمر دراز. اور میں نے ملتان میں صحافی عاصم تنویر سے اس کیس کے بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ اس بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں اور اس کیس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے.
یہ واقعہ جو پہلا پیش آیا ہے یہ ہے 16 جولائی کو. 16 جولائی کو یہاں پر ایک شخص جس کی عمر تقریباً 20 سال اور نام اس کا ہے عمر اور نک اس کا وڈا, عمر وڈا کے نام سے مشہور ہے, اس نے وہاں پر جو مین ریپسٹ یہ ہے جو پنچایتی فیصلے پر جس نے ایک لڑکی کو ریپ کیا, اس عمر نے اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کی اور جیسے ہی زیادتی کی اطلاع علاقے میں اور ان کے جو خاندان میں پہنچی تو اس کے فوراً بعد جو خاندان کی پنچایت پہلے وہ بلائی گئی اور اس کے بعد ان کے جو لوگ ہیں جو لڑکی ریپ ہوئی ان کی فیملی گئی پولیس میں, لیکن وہاں پر اگر پولیس ان کا مقدمہ درج کر لیتی اور اس کے فوراً بعد کاروائی کرتے ہوئے ان ملزمان کو عمر کو اور اس کے ساتھ جو اور 3 لوگ تھے اگر ان کو گرفتار کر لیتی تو پھر یہ واقعہ پیش نہ آتا کہ جو پنچایتی فیصلہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے 17 تاریخ کی بات ہے, 17 جولائی کو, 17 جولائی کو بھی پنچایت ہوئی. 17 جولائی کو جو لیٹ نائٹ پنچایت ہوئی تقریباً رات کو وہ 10 بجے سے شروع ہوئی اور رات 1 بجے تک وہ پنچایت چلتی رہی. اس میں فیصلہ یہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں, مال مویشی جن کو کہتے ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں, ایون کہ ہم ایک زمین کا ٹکڑا بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, برائے مہربانی آپ ہمیں معاف کر دیں. لیکن جن کی لڑکی جو زیادتی ہوئی تھی ان کی فیملی نے کہا جی ہم کسی صورت پہ معاف نہیں کریں گے. پنچایت نے پھر فیصلہ یہ کیا, اس نے کہا جی کہ خاص طور پر وہ جو لڑکی جس کو ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کی فیملی ممبر نے یہ کہا کہ جی عزت کے بدلے عزت ہوگی. تو پھر پنچایت نے فیصلہ یہ کیا کہ جو عمر وڈا جس نے یہ زیادتی کی تھی اس کی بہن کی عمر ہے 16 سال, انہوں نے کہا جی اس کو لایا جائے. اب یہ ان کی مرضی ہوگی کہ اس کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ وہی سین آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جب مختار امائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا, بالکل ایسا ہی سین وہاں پر ہوا. اور رات تقریباً 2:30 پر عمر وڈا کی جو بہن ہے 16 سالہ اس کو لایا گیا اور وہ اس کو ایک سامنے ایک ان کے گھر کے جہاں پر یہ پنچایت ہوئی تھی وہاں پر ایک روم میں اس کو انہوں نے بھیج دیا کہ اگر وہ معاف کرنا چاہے معاف کر دیں. لیکن اشفاق اس نے اس لڑکی کے ساتھ جو 16 سال کی تھی اس نے اس کے ساتھ تقریباً 45 منٹ اس کے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر آئی وہاں پر اور اسے شور مچا دی کہ مجھے بتائیں مجھے کس نا کردہ گناہ کی سزا دی گئی ہے. میرا قصور بتا دیں, اگر کوئی جاتی کی ہے تو میرے بھائی کو جا کے پکڑتے.
یہ بتائیں, آپ نے جیسے کہا کہ پولیس نے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی, پھر یہ اس طرح کا خوفناک واقعہ ہوا پنچایت کے فیصلے کے بعد, لیکن یہ بتائیں کہ اب تو یہ کیس درج ہے, اب سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کا از خود نوٹس لے لیا ہے, تو اب جو پولیس کی تفتیش ہے, پولیس کیس جو ہے, اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟
آج جب چیف منسٹر پنجاب یہ شہباز شریف آئے تھے ملتان, وہ اسی دادر سنگھ سینٹر میں گئے تھے, ان کی فیملی بھی جا کے ملے, جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا ان سے ملے, اس کے بعد ان کی فیملی کو ملے, اور انہوں نے یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ جن جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے ہم انہیں کیفے کے زار تک پہنچائیں گے. اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن مظفر آباد نے دو ایف آئی آر لانچ کی ہیں, ایک تو پہلے والی جس نے کہ عمر بڈا اور اس نے جو زیادتی کی تھی شفاعت, اور دوسری وہ کہ جو پنچایت ہوئی تھی اور پنچایت کے بعد وہ نامی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ پنچایتی فیصلے کے مطابق جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, دو کیس یہ ہیں, جبکہ تیسرا کیس آج ہی ہوا رجسٹر, اس میں اس کی فری ہے گورنمنٹ آف پاکستان. وہ اگر یہ ان دونوں اگر آپس میں کہیں صلاح کر بھی لیتے ہیں, اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کسی صورت واپس نہیں لے گی, اور اس میں جو بھی لوگ انوالو ہیں, ابھی اس وقت تک ملتان پولیس نے ٹوٹل اس میں جو کیس میں نامینیٹ ہیں لوگ وہ ہیں 27, 27 افراد میں سے 25 افراد کو انہوں نے یہ گرفتار کر لیا ہے, اس میں ایک وہ ریپس بھی شامل ہے جس نے زیادتی کی تھی عمر بڈا, اس کے علاوہ پنچایت کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی یہ گرفتار کیا, اور خاص طور پر اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں کہ جو اس میں پنچایت میں شامل تھیں وہ بھی گرفتار ہیں, تو ٹوٹل اس وقت جو لوگ گرفتار وہ 25 ہیں. اب دو افراد اس میں جو اشفاق جس نے پنچایتی فیصلے کے مطابق جو ظلم اور زیادتی کی تھی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ وہ بھی فرار ہے.
یہ تھے ملتان سے صحافی عاصم تنویر. اور مختار مائی, اب جنوبی پنجاب کے علاقے میروالا میں بچوں کے اسکول کے علاوہ خواتین کے لیے ایک شیلٹر چلاتی ہیں, لیکن سن 2002 میں ان کو گاؤں میں پنچایت کے فیصلے کے تحت اجتماعی جنسی حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. طویل قانونی جنگ لڑنے کے باوجود اس ریپ کے 13 ملزمان کو عدالت نے رہا کر دیا تھا. میں نے ملتان کے واقعے کی روشنی میں مختار مائی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کو اب معاشرے میں کوئی بہتری کا امکان نظر آتا ہے؟
دیکھیں, جہاں تک میں دیکھتی ہوں ایک ہی بہتری یہی ہے, کیونکہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز اٹھاتے, باقی تو میرے خیال میں کوئی بہتری نہیں ہے. بہتری تب آتی ہے جب کسی کو انصاف ملتا ہے, جس ملک میں انصاف نہ ہو تو اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. دوسرا سب سے پہلا آ جاتا ہے جہالت, کیونکہ جہالت بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے کیونکہ سیاسی پنائی, سیاسی لوگوں کا ہاتھ, یہ بھی سب سے زیادہ ہے. اور تیسرا جو مین وہ, جب تک کسی مجرم کو سزا نہیں ہوگی اور کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا تو یہ پنچایتیں بھی لگتی رہیں گی, اس طرح سے واقعات بھی ہوتے رہیں گے, اس طرح سے ریپ بھی ہوتے رہیں گے. اور جیسے 2002 میں ہوا تھا آج وہی ایک بار دوبارہ سے یقینی دہرائے گی. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیوں ہم لوگ نے کیا کچھ نہیں سہا, سب کچھ سہا اس لیے کوئی اور مختارہ مہینہ بنے, میں اپنے ملک میں رہی اور اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا, اپنے اس گاؤں میں رہی اور 15 سال ہو گئے مجھے کام کرتے کرتے. تو شاید میں خود اتنا بدنصیبی کے ساتھ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں شاید میں ہم لوگ کہیں 2002 میں کھڑی ہوں کہ ہم لوگوں نے کوئی ترقی لگی.
اچھا ویسے مختارہ مائی, اب یہ بتائیں کہ ایسے رویے اور سوچ جس میں عورت کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے, مطلب جھگڑوں میں اسے لین دین کے لیے ایک شے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے,
یہ عورت کو ایک انسان نہیں سمجھا جاتا.
جی
جی, آپ بتاؤں, عورت کو ایک چیز سمجھا جاتا ہے, جیسے بھائی کی عزت ہے, باپ کی عزت ہے اور شوہر کی عزت ہے, کیونکہ کوئی اپنی اس کی عزت نہیں ہے. اور جب کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی عورت, جب کوئی بنی کی جاتی ہے بھائی کے, باپ کے اور چاچو کے, کسی بھی اس کے, اس میں بھی عورت. اور جب بھائی کسی کے ساتھ ریپ کر کے آتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی لڑکی, اس کی بہن.
تو آپ کیا کہہ, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ رویے جو ہیں, یہ جو سوچ ہے, یہ کتنا کتنے عام ہیں یہ ابھی بھی؟
دیکھیں یہ بہت زیادہ عام ہے, کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. جب تک کسی جیسے میں نے پہلے کہا کسی کسی مجرم کو سزا نہیں ہوگی تو ڈر خوف کہاں سے ہوگا, یہ چیزیں جنم لیتی رہیں گی.
تو آپ سمجھتے ہیں کوئی بہتری نہیں آئی ہے 2002 کے بعد سے؟
دیکھیں اس معاملے میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں نہیں, کیونکہ ہمارے لا بنتے ہیں اور اس کو کتابوں کی حد تک بنایا جاتا ہے, پاس کیا جاتا ہے اسمبلیوں میں, اور دو تین دن شور شرابہ ہوتا ہے, پھر وہیں ان کے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا.
یہ تھی مختار مائی, اور میں نے سماجی اور سیاسی حقوق کے کارکن عوامی ورکرز پارٹی کے فاروق طارق سے بھی اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ ملتان واقعے سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں عورت کو ادلے بدلے کے طور پر استعمال کیا گیا, لیکن پاکستان میں تو ایک مشرقی معاشرہ ہے, اسلامی اقدار ہیں, تو پھر ایسے معاشرے میں اس طرح کے غیر انسانی واقعات کیسے ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں آپ نے کہا کہ پاکستان ایک مشرقی اور اسلامی اقدار یہاں پہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور قدر بھی یہاں پہ ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے, وہ ہے جاگیرداروں کے کلچر کا فروغ. اور پاکستان کا چونکہ سماج ہی جاگیردارانہ ہے, سرمایہ دارانہ ہے, اور یہاں پہ جو فیوڈل کلچر کی ریمیننٹس ہیں اس کی ہر شکل ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. اور یہ جو وائلنس کا جو تصور ہے کہ آپ مجھے ماریں گے میں آپ کو ماروں گا, تو یہ تو بنیادی طور پہ مذہب میں بھی موجود ہے اور اسی کی ایک گندی شکل اور اندوک ناک شکل ابھی انہوں نے یہاں پہ بنا لی کہ آپ نے ریپ کیا تو ہم بھی ریپ کریں گے. تو پاکستان میں تو عام لوگ تو بہت زیادہ اس کے خلاف ہیں, جو ہوا ہے لوگوں کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے, لیکن اوور آل جو مبلغین ہیں پاکستان کے اسلامی اقدار کے, پاکستان کے فیوڈل کلچر کے, وہ کوئی بڑے پیمانے پر اس ایشو پر کمپین چلانے کو تیار نہیں ہیں اور اس کو ایک واقعہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ معاشرے میں چلنے والے جو مختلف پروسیسز ہیں یہ اس کا اظہار ہے اور یہ بار بار ہوں گے اگر اس کا کوئی بڑے پیمانے پر مداوع نہ کیا گیا.
اچھا آپ نے کہا کہ یہ مطلب جاگیردارانہ نظام کے ہوتے ہوئے یہ ہوں گے, اور پھر ہم نے دیکھا یہ شہروں میں بھی اس طرح کی سوچ اور ذہنیت آ گئی ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ پورے پاکستان میں اس طرح سے ہے یا کیا اس قسم کے واقعات جنوبی پنجاب میں زیادہ ہو رہے ہیں؟
نہیں یہ پورے پاکستان میں ہی ہیں, لیکن جنوبی پنجاب کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں, پہلے شاید سامنے نہیں آتی تھیں, پہلے مختارہ مائی کا بھی واقعہ ہوا ہے. اور جنوبی پنجاب میں چونکہ زیادہ فیوڈلسٹ جو ہے وہ کنٹرول ہے, وہاں پہ پیر ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ ساری پارٹیوں میں ہیں, اور وہ یہی تو کلچر فروغ دیتے ہیں لوگوں میں, جو ہے وہ ایک الٹریسی رہے لوگوں میں, کوئی شعور کی بات نہ ہو, اور جو جاگیرداروں کا ہولڈ ہے وہ کسی طور پہ بھی ختم نہ ہو. تو یہ جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں, لیکن جنوبی پنجاب میں اس لیے بھی ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں وہ کافی مائگریٹ کیے ہوئے ہیں بڑے شہروں کی طرف, تو پیچھے کافی کم تعداد میں اس طرح مرد ہیں اور عورتیں کافی وہاں پہ رہ گئی ہیں, تو اس کا بھی ایک معاشی اثر جو ہے, اس کا بھی ایک سماجی اثر ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہ جو پنچایت لگی اور پنجاب میں سب نے سارا ہلا کے زنا کا بدلہ زنا لینے کی وہ منظوری دی, اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ معاشرے میں جو پھیلی ہوئی اقدار ہیں وہ اسی کو ہی سیکنڈ کر رہے تھے.
اچھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ اور قبائلی نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان میں عورت کی جو انسانی حیثیت ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟
کچھ تو ممکن ہے, کافی کام ہوا ہے یہاں پہ, کافی جدوجہد ہوئی ہے, عورتوں کی تنظیمیں مسلسل اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی رہی ہیں. مختارہ مائی کا واقعہ بھی کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں رہا, اور یہ ایونٹ بھی اب آئسولیٹڈ نہیں ہے. اور فیوڈل کلچر جو ہے اس کے اوپر عام لوگ تو اس کے خلاف ہیں, لیکن مسئلہ پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ میں سارے کے سارے یا تو فیوڈل ہیں یا کیپٹلسٹ ہیں, محنت کشوں کی عام لوگوں کی نمائندگی وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور دیکھیں ابھی جو لینڈ ریفارمز بھٹو دور میں ہوئیں, ان لینڈ ریفارمز کو ضیاء الحق کے دور میں فاروق لغاری کا ایک مقدمہ تھا, کچھ اور مقدمے تھے, اور ایک قزل باش ٹرسٹ کا مقدمہ تھا, اس میں انہوں نے بعد میں شریعت کورٹ کے ذریعے بھٹو کی لینڈ ریفارمز کو ان اسلامک قرار دے دیا. اس کے خلاف ہماری پارٹی سپریم کورٹ میں گئی کہ جو لینڈ فارمز ہوئی ہیں ان کو آپ ان اسلامک نہیں کہہ سکتے. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کئی دفعہ یہ کیس سنا ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہے. پنجاب کی حکومت نے مخالفت کی جا کے عدالت کے اندر کہ نہیں یہ تو پٹیشن ٹھیک نہیں ہے اور لینڈ فارمز نہیں ہونی چاہیے. اب اگر پنجاب کی حکومت یہ لینڈ فارمز کے خلاف ہے, مزاروں کو زمینیں نہیں ملتی, مزارے بالکل اور جو لینڈ لیس پیز انٹری ہے اور جو چھوٹے کسان ہیں وہ سارے تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے ہیں اور فیوڈل ان کو یہی کلچر بتاتے ہیں کہ یہ عورت آپ کی, آپ ہمارے ملکیت ہیں, عورت آپ کی ملکیت ہے اور اس کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی شناخت نہیں ہے. یہ تو قبروں میں بھی عورت کے مر جانے کے بعد بھی قبروں میں لکھتے ہیں محمد توفیق, اہلیہ محمد ناصر, عورت کا نام تو قبر پہ بھی نہیں لکھا جاتا. اس قسم کا یہ کلچر ہے پاکستان کے اندر کہ عورت کو آخری مرنے کے بعد بھی شناخت جو ہے وہ نہیں ملتی, اور یہی کچھ ہمیں جو ہے اس واقعے سے بھی نظر آتا ہے.
اچھا, ہم نے دیکھا یہ ملتان کے واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں صوبے کے وہ ضرور گئے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کی ہیں, لیکن اتنا خوفناک اور یہ غیر انسانی قسم کا واقعہ ہوا ہے تو کسی سیاسی جماعت کی جانب سے اس پر غم اور غصے کا اظہار سامنے آیا ہے؟
دیکھیں, ہماری عوامی وقف پارٹی نے فوری پریس ریلیز بھی جاری کی تھی, لیکن ہم چھوٹی پارٹی ہیں, کوئی مین اسٹریم پارٹی نہیں ہے, لیکن باقی بڑی پارٹیوں نے تو کوئی اس کو نوٹس نہیں لیا. دیکھیں, چیف منسٹر ہر واقعے کے بعد جس کا میڈیا میں بڑا ذکر ہو جائے وہ جاتے ہیں اور اس پہ کچھ پیسے دے کے آتے ہیں, کچھ انسانی ہمدردی کا اعلان کرتے ہیں, لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا ہمدرد چیف منسٹر ہو. ایشو یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ واقعہ ہوا ہے, جن وجوہات کی بیسس پہ ایسے واقعات بار بار آتے ہیں, ان کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کیا کیا ہے. وہاں پہ یہ بالکل خاموش ہیں. میں ہمارے چیف منسٹر کی جو مسز ہے ان کی کتاب کا نام ہے مائی فیوڈل لارڈ, اور انہوں نے غلام مصطفیٰ کھر کے خلاف, وہ جگیدار نظام کے خلاف تہمینہ دورانی نے ایک زبردست کتاب لکھی. یہ چیف منسٹر صاحب اپنی بیگم کی کتاب ہی پڑھ لیں, اس سے ہی کوئی سبق سیکھ لیں.
یہ تھے سماجی اور سیاسی حقوق کے کارکن اور عوامی ورکرز پارٹی کے فاروق طارق, جو ملتان میں پنچیت کے انتقامی طور پر ریپ کے فیصلے کے تناظر میں بات کر رہے تھے. اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا. مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس میں اسرائیلی حکام نے مسجد الاقصی کے راستے پر لگائی گئی تمام رکاوٹیں ہٹا لی ہیں. فلسطینی رہنماؤں نے کسی بھی قسم کے تعاون کے بوائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا جب تک مسجد الاقصی پر لگائی گئی تمام رکاوٹیں نہ ہٹا لی جائیں. یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے میں نے موجودہ حالات کے بارے میں جاننے کے لیے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آج جمعرات ہے, کل جمعہ, جبکہ جمعے کی نماز ہوگی, تو کیا اسی وجہ سے اسرائیلی حکام نے تیزی کے ساتھ حالات کو معمول پر لانے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں؟
دیکھیے, یہاں پر مشرق یروشلم میں کشیدگی جو ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا تھا. جگہ جگہ لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے تھے, اور پھر جس طرح سے ایک سائلنٹ پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے باہر سڑکوں پہ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے اور وہ مسجد الاقصی میں جانے سے وہ انکار کر رہے تھے. اس کی وجہ سے جو پریشر ہے اسرائیلی حکومت پر وہ کئی طرح سے پڑ رہا تھا. ایک ہیومینیٹیرین اینگل سے بھی پڑ رہا تھا, اقوام متحدہ کی طرف سے بھی دباؤ بڑھایا جا رہا تھا, ادھر جارڈن کے بھی کچھ سفارتکاروں سے میری بات ہوئی جس سے یہ سمجھ میں آئی بات کی, ادھر سے بھی کافی بہت زیادہ دباؤ تھا. فلسطینی جو ہیں وہ انہوں نے پورا کوآپریشن جو ہے فلسطینی انتظامیہ نے بند کر دیا تھا اسرائیلی حکومت کے ساتھ. تو ان تمام چیزوں کے مد نظر جس طرح کا دباؤ بڑھا اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس نے یہ سارے ٹرمز قبول کیے ہیں, فلسطینی جتنے مطالبات کیے جا رہے تھے فلسطینیوں کی طرف سے, اور پھر یہ اقدامات لیے گئے ہیں. اور اب جو ہے جتنے بھی سیکیورٹی میجرز کے نام پہ جتنی بھی چیزیں ہوئی تھی 14 جولائی کے بعد ان کو سب کو واپس کر لیا گیا ہے.
اچھا اچھا, یہ جو ان کو واپس کر لیا گیا ہے اور رکاوٹیں جو ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے, تو رکاوٹیں ہٹائے جانے کے بعد مسلمان فلسطینی رہنماؤں کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیں, یہاں پر جشن کا ماحول دیکھنے کو ملا. میں تھوڑی دیر پہلے مشرق یروشلم سے کئی جو ہیں عرب جو نیبرہڈز ہیں وہاں سے میں گزرا اور میں نے دیکھا کہ ایک جشن کا ماحول سا بنا ہوا تھا. کئی جگہوں پر لوگ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے جب سے یہ فیصلہ ہوا اور جب سے یہاں پہ مفتی حسین نے یہ اعلان کیا کہ یہ ساری جو ان کے جو سارے مطالبات تھے وہ پورے کیے گئے ہیں. اسرائیل نے اسرائیل نے جتنے بھی سیکیورٹی میجرز لیے تھے سب کو واپس لے لیا ہے. اس کے بعد ماحول بڑا جشن سا دیکھنے کو چاروں طرف ملا. ماحول جو ہے اس میں کئی جگہ جو ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. تو فلسطینی عوام سے بھی جن سے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی وہ بھی اسے بہت بڑی جیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس پورے واقعے کو. اور فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے بھی کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی جیت ہے. عوام نے فلسطینی عوام جو ہے وہ اس نے ایک یونٹی دکھائی ہے اور سبھی نے مل جل کر مل کر کے جو ہے وہ اسرائیل کے اس فیصلے کے خلاف لڑائی کی ہے.
اچھا ہریندر, مسجد الاقصیٰ پر یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ گزشتہ ہفتے 3 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد کھڑی کی گئی تھیں, مگر وہ جو حملہ آور تھے وہ تو عرب تھے جو اسرائیل کے اندر سے آئے تھے. تو کیا ان کے بارے میں کچھ معلومات جمع ہوئی ہیں کہ وہ کون تھے وہ حملہ آور؟
یہ تینوں حملہ آور جو ہیں وہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. یہ اسرائیل کے شمالی علاقے سے آئے تھے. یہ وہاں پر ایک گاؤں ہے ام الفہم بول کر کے, وہاں کے تینوں شہری ہیں. اور تینوں جو ہیں ان کا کسی بھی طرح کے تنظیم کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں جوڑا جا رہا ہے. یہاں پہ اسپیکولیشن دیکھنے کو مل رہا ہے. کچھ ایک ذرائع ابلاغ کی رپورٹ میں انہیں حماس کے ساتھ جوڑا گیا ہے, تو وہیں کچھ اور میں ان کو آئیسس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. لیکن جہاں تک وہاں اس گاؤں کے بھی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو تینوں ہیں وہ انہوں نے شاید آپس میں ہی ایسا کچھ مشورہ کر کے کچھ کیا ہوگا. ان لوگوں کا کسی تنظیم کے ساتھ کسی طرح کا کبھی کوئی تعلقات نہیں تھا.
یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک سینئر افسر اور سابق سیکرٹری برائے اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن عبداللہ جان بازیاب ہو گئے ہیں. ان کو نامعلوم افراد نے کوئٹہ شہر سے مارچ کے ماہ میں اغوا کیا تھا. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ مغویوں نے ان کو نوشکی کے علاقے میں چھوڑ دیا تھا. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
عبداللہ جان 4 ماہ 13 دن بعد اچانک وادت کالونی میں واقع اپنے گھر پہنچ گئے, جس کے باعث ان کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس حوالے سے ان کے بڑے بیٹے عتیق کا کہنا ہے.
مارچ کو والد صاحب اغوا ہوئے تھے گھر سے دفتر جاتے ہوئے, تو اثر کے وقت ہم لوگ گھر میں لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پہنچ گئے اچانک.
عبداللہ جان کا شمار بلوچستان حکومت کے سینئر افسروں میں ہوتا ہے. جب ان کو اغوا کیا گیا تو سیکرٹری آئی آر ایجوکیشن کے عہدے پر فائز تھے. ان کو 15 مارچ کو کوئٹہ شہر سے اغوا کیا گیا تھا. انہیں دفتر کے لیے نکلتے وقت ان کے گھر کے قریب ہی ڈرائیور کے ہمراہ اغوا کیا گیا, لیکن کچھ فاصلے کے بعد ان کے ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا تھا. سیکرٹری داخلہ حکومت بلوچستان اکبر عریفال کا کہنا ہے کہ عبداللہ جان کو نوشکی کے علاقے میں چھوڑ دیا گیا تھا.
ہم نے سرسری ان سے بات کیا, یہ کوئی 96 کلومیٹر دور کوئٹہ روڈ پر کوئٹہ نوشکی روڈ پر ان کو چھوڑا تھا. وہاں سے وہ موٹر سائیکل پر لائے تھے, موٹر سائیکل کے بعد یہ ویگن پہ آئے اور ویگن کے بعد یہ 7 بجے رکشے پر یہاں اپنے گھر پہنچے.
سابق سیکرٹری کے بیٹے نے بتایا کہ ان کو اغوا کے بعد ایک ہی کمرے میں رکھا گیا. اگرچہ وہ کمزور دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کے بیٹے کے مطابق ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا.
نہیں تشدد نہیں ہوا ہے, طبیعت بالکل سیٹ ہے, تھوڑے سے کمزور بہت ہو. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لے گئے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا. یہ جو 4.5 مہینے تھے وہ ایک ہی کمرے میں گزارے.
بعض اطلاعات کے مطابق سابق سیکرٹری آئی آر ایجوکیشن کی رہائی کے لیے 4 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا. ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کی جانب سے تاوان کی ادائیگی نہیں کی گئی.
نہیں, ہم لوگوں نے تاوان نہیں دیا. تو ہماری پہلے سے بات چیت چل رہی تھی اور میرے جہاں تک خیال ہے ان کی رہائی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری صاحب اور کور کمانڈر صدرن کمانڈ جناب عامر ریاض صاحب کا بڑا اہم کردار رہا ہے.
یہ تھی کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ. اور سامعین, آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک سامعی کی کال سے شروع کرتے ہیں.
میرا نام شہزاد بسکری اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے پس منظر میں عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے, عوام کا ایک آدمی ہونے کی حیثیت سے, پاکستان کا ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ جناب آپ کے ارد گرد عدالتی نظام کے تحت ہی کوئی شکنجہ کس لیا گیا ہے, اور صرف آپ ہی کے ارد گرد نہیں باقی دیگر بھی ایسے رہنما جو آپ کی مخالفت میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اس طرح کا ہی ہے. آپ اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور بہت سے خفیہ لوگ اور خفیہ ادارے اور خفیہ حادثے میں ملوث ہیں. اگر کچھ ایسا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جانا طے ہو چکا ہے تو خدا را ملک کی جمہوریت کی بھلائی کے لیے عوام کے سامنے آ کر عوام کو یہ بتا تو دیں کہ کون لوگ ہیں جو جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. مطلب کیا برائی ہے ان لوگوں کے نام لے دینے میں؟
اور پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے مخاطب صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے مبشر لقمان کا پیغام بھی سنتے ہیں.
میرا عمران خان کے لیے پیغام ہے، آپ 4 سال میں اگر نواز شریف سے استعفیٰ نہیں لے سکے تو مہربانی کر کے خود ہی سیاست سے مستعفی ہو جائیں، خود سیاست چھوڑ دیں. کیا فائدہ ایسی سیاست کا کہ صرف آپ کا مقصد نواز شریف کا استعفیٰ ہے اور اس کے لیے ابھی تک آپ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن آپ کا جسٹ مقصد نواز شریف کا ہی استعفیٰ ہے حالانکہ بہت سی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے.
چلیے اب اگلی کال کی جانب بڑھتے ہیں اور سنیے کہ صبح سندھ سے ایک سامع کا پانی کی قلت کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے حکام سے کیا کہنا ہے.
صبح سندھ کنکوٹ سے محمد عثمان تانوری. کنکوٹ 400,000 آبادی والا شہر ہے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے کشمیر کا. یہاں 1973 میں واٹر سپلائی تعمیر کی گئی تھی جو پورے شہر کو میٹھا صاف پانی فراہم کرتی تھی. 1983 سے وہ آج تک ناکارہ ہے. شہر کا پورا پانی زہر آلودہ ہو چکا ہے. میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان 400,000 آبادی والے شہر کو میٹھا پانی فراہم کر کے غریب لوگوں کی دعائیں حاصل کریں.
برسوں سے اپنے علاقے میں آلودہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے ہمارے انسامے کا پیغام تو سنا آپ نے. اب صبح خیبر پختونخوا سے بھی ہمارے ایک سامے آلودہ پانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انہوں نے حکومت پاکستان اور عالمی اداروں کو پانی کو آلودہ کرنے والوں کے لیے قانون بنانے کی درخواست کی ہے.
میرا نام خالد خان، گاؤں اور حکومتوں کی چاہیے کہ بین الاقوامی قانون بنایا جائے، جو ادارے لوگ پانی گندا کرتے ہیں اس میں کوک کرکٹ ڈالتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں، اس کے لیے جیل اور جرمانہ کی سزا قرار دیا جائے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قدرتی خزانہ بچ جائے.
یہ تو تھے خالد خان جو کہ صبح خیبر پختونخوا سے کال کر رہے تھے. آئیے اب علاقہ مسائل کی جانب آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سامعین کے حکام بالا کے لیے اپنے مسائل کو بتاتے ہوئے کیا کہنا ہے اور صبح بلوچستان سے ہمارے ان سامع کی کال سنتے ہیں.
برکت علی کھٹور، ضلع صوبت پور تو ہوا پر ذاتی عوامی سہولیت سے محروم ہے. جیسا کہ نادرا آفیس اور محترمہ بے نظیر انکم پروگرام کا آفیس جیسا سہولت سے محروم ہے. عوام بیوہ عورتیں بہت پریشان رہتے ہیں کیونکہ بیوہ عورتوں کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو بھلا وہ کیسے جائیں گے ڈیرہ مراد جمالی؟ تو دو ضلع چھوڑ کر اپنے قومی شناختی کارڈ اور محترمہ بے نظیر انکم پروگرام کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں.
اب صبح پنجاب سے موصول ہونے والا یہ پیغام بھی شامل کر لیتے ہیں.
جام پر مزاری چوک کے ساتھ، ہمارا نہ کوئی رستہ ہے نہ ہمارے پاس بجلی ہے، اتنا لوڈ شیڈنگ ہے، اتنا لوڈ شیڈنگ ہے مزاری چوک جام پر سے، اور روڈ کوئی نہیں ہے، ہمارے سر جو سواریاں ہیں برباد ہو رہی ہیں، روڈ اتنا آبادی ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی پانی ملتا ہے ہمیں.
اس کے ساتھ ہی سبر رحمت کو دیجئے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275.
سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی، ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں سٹیوٹ ولی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا ہے کہ پیناما کا فیصلہ آتے ہی وہ وزارت اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے اور اس کے بعد انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیں گے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ پینما عمل درآمد کیس کا فیصلہ کل صبح 11:30 سنائے گا، جو 6 روز پہلے 21 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے یروشلم میں مقدس مقام حرم شریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کے داخلی راستے سے تمام اضافی سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں ختم کر دی ہیں۔ عبادت گزاروں نے بائیکاٹ ختم کر کے مسجد اقصی کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، اور برطانوی حکومت کی جانب سے عالمی سطح پر اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور انڈیا اسلحے کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔